أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے اور ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کی تاکہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے ان کا فیصلہ کیا جا سکے، اور اس میں اختلاف بھی انہی لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا. تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 213 سے سٹارٹ کریں گے. دین کی تاریخ لکھنے والوں کا خیال ہے کہ شروع میں انسان شرک پہ تھا، پھر صدیوں ٹھوکریں کھانے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا گیا اس نے توحید کو پا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں بالکل اس سے برعکس بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کان الناس امتم واحدہ، پہلے تو سب لوگوں کا ایک ہی مذہب تھا، یعنی دنیا میں جو پہلا انسان بھیجا گیا حضرت آدم علیہ السلام، وہ توحید پہ تھے، وہ اللہ کی ذات سے واقف تھے، اللہ کی وحدانیت سے واقف تھے، ان کا شرک سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں تھا. پھر ایک عرصے تک حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید ہی کی تعلیم دی اور ان کی اولادیں توحید پر قائم رہیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے نسل آدم بڑھنے لگی تو ان کے درمیان معاملات بھی بڑھنے لگے، آپس میں لڑائی جھگڑے، اختلافات، ناانصافی، قتل و غارت شروع ہو گیا، جس کی ایک مثال سورہ مائدہ میں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہوا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ دینی اختلاف تھا جس کے نتیجے میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. جب وقت کے ساتھ ساتھ ایسے اختلافات بڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ وَمُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتابیں نازل کیں تاکہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان کا فیصلہ کیا جا سکے. یہاں اللہ تعالیٰ مقصد بیان فرماتے ہیں رسول، نبی اور کتابیں نازل ہونے کا. بالحق کا مطلب ہوتا ہے سچی کتابیں، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے فل آف پرپس، با مقصد. کتاب کا مقصد انسانوں کے بیچ میں ہونے والے اختلافات کا فیصلہ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، اچھائی اور برائی میں، حلال اور حرام میں، صحیح اور غلط میں، نیکی اور بدی میں فرق صاف صاف ظاہر ہو جائے. اسی لیے اس کتاب کو الفرقان کہا جاتا ہے، فرق ظاہر کرنے والی کتاب. جب دو لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، دونوں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، دونوں خود کو سچا سمجھ رہے ہیں، تو ایسے میں کون فیصلہ کرے گا؟ ان کا اختلاف کا فیصلہ کیسے کروایا جائے؟ الکتاب، پہلے وہ کتاب انجیل تھی، پھر تورات اور پھر قرآن. نبی اور رسولوں کی باعث اور کتاب بھیجنے کا اصل مقصد یہی ہے، اور یہی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سب کو ایک کانسٹیٹیوشن، ایک قانون پہ جمع کرنا تاکہ اختلافات ختم ہو سکیں. قرآن ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے پہلے جج، ہمارے پہلے قاضی ہیں. اور اب رہتی دنیا تک ہم سے یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہر مومن جج اور قاضی کو، ہر مومن فرد کو، ہر مسلم خاندان کو اور قوم کو اسی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. سورہ مائدہ میں آتا ہے اور اب اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے درمیان فیصلے کریں اسی قانون کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور اس حق کو چھوڑ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. پھر سورہ مائدہ میں ہی آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی لوگ فاسق ہیں۔ آج مسلمان ثواب کی نیت سے مہینے میں 4 قرآن 10 قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن جب ذاتی، خاندانی، معاشرتی، جذباتی، نفسانی اور نفسیاتی معاملات میں فیصلوں کی باری آتی ہے تو اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کتاب بالحق بھیجی، جس کا مقصد انسانوں کے باہمی اختلافات کو دور کرنا اور انہیں ایک قانون پر جمع کرنا تھا۔ لیکن پھر ایک بہت بڑا المیہ پیش آیا۔ جو کتاب لوگوں کو جوڑنے اور اختلاف دور کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، اسی کتاب کے سمجھنے، پڑھنے، جاننے، علم رکھنے والے اسکالرز اور عالموں نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فرقہ واریت، مذہبی اختلافات اور اسی کتاب پہ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف ان لوگوں نے ہی کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، یعنی اس دور کے عالم، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح احکامات البینات آ چکی تھیں۔ یعنی رسول اور کتاب آنے سے پہلے تو اختلافات کم علمی کی وجہ سے ہو رہے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، دو لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے۔ لیکن ایک بار جب اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، واضح احکامات آ گئے، ایک کانسٹیٹیوشن آ گیا، تو اختلافات کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا۔ تو پھر ان صاحب علم نے اختلافات کیوں کیے؟ بغیم بینہم، محض ایک دوسرے کی ضد میں۔ بغی بغاوت سے ہے، ایک دوسرے کے اوپر ڈومیننس حاصل کرنے کے لیے، زدم زدہ، ایک دوسرے کے حسد اور سرکشی کی وجہ سے۔ اور ہسٹری میں یہی ہوتا رہا کہ جب رسول آئے، نبی آئے، کچھ لوگوں نے پہلے تو مخلصانہ طور پر ان کی تعلیمات حاصل کیں، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا دین کے علماء میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اور ایک دوسرے کی ضد میں انہوں نے دین کو تڑوڑ مروڑ دیا، دین کی شکل بدل دی، مختلف فرقے پیدا ہو گئے، اور پھر آپس میں جھگڑے پیدا ہونے لگے۔ انہی مذہبی اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب کے ساتھ بھیجا۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس آخری نبی پہ اور اس قرآن پہ، ان تمام معاملات میں جس میں پچھلی امتیں اور قومیں اختلافات کیا کرتی تھیں، اللہ نے اپنے اذن کے ساتھ اس امت کی حق کی طرف رہنمائی کی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ من یشاء کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جو ہدایت پانا چاہتا ہے اسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو ذمہ داری دی ہے کہ اب جو تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت مل گئی ہے، تمہارے پاس آخری رسول اور آخری کتاب آ گئی ہے، تو تم اب پچھلی امتوں کی طرح کہیں فرقہ واریت اور اختلافات میں نہ پڑ جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر آیہ نمبر 214 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب، پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزریں، مصیبتیں آئیں اور مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کے رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت انہیں تسلی دی گئی، ہاں اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں نبی اور رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجی تاکہ دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کیا جا سکے، لوگوں میں جو اختلافات، جھگڑے اور فساد برپا ہوا اس کی اصلاح اللہ کے حکم کے مطابق کی جا سکے۔ اللہ کے اس حکم کا قدرتی نتیجہ کیا ہوگا؟ نیچرلی یہ اللہ کا قانون خود بخود نافذ نہیں ہوگا، اس قانون نافذ کرنے والوں کو تن من دھن کی قربانی دینی پڑے گی۔ یہی تاریخ میں بارہا ہوتا رہا ہے کہ جب جب رسول آئے انہوں نے اللہ کا حکم سنایا تو انہیں زبردست مزاحمت اور اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ باطل کے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ایمان والوں نے اپنے مال اور جانیں قربان کی، تب کہیں حق کا قانون رائج ہوا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی وارننگ دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اور یہی قربانیاں ہی جنت کی قیمت ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پہ وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان والوں پر گزر چکا ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں، اس دین کا راستہ کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آمنا کہنے کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمایا ہے، ان کے دعووں کی سچائی کو پرکھا ہے کہ کیا یہ صرف زبانی کلامی دعوے ہیں یا ان دعووں میں کوئی دم بھی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ عنکبوت میں فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو یہ ضرور دکھانا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ یہی بات اس آیت میں ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے اوپر وہ حالات اور واقعات وارد نہیں ہوئے جو تم سے پہلوں پر ہوئے تھے۔ ان کو سخت بھوک اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وَزُلْزِلُوا کا لفظ زلزلہ سے آیا ہے کہ ان پر اس طرح کی سختیاں آئیں کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہاں تک کہ وہ پکار اٹھے، متى نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ آزمائش ہی ان کے لیے جنت کی قیمت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کا سودا بڑا قیمتی ہے، بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 2450۔ مکہ میں جب مسلمانوں پہ ٹارچر اور اذیت بہت بڑھ گئی تو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ اس وقت اپنی چادر پر ٹیک دیے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے، ہم کافروں کی اذیت سے تنگ آ چکے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، پھر ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی وہ اپنے دین سے نہ پھرتے، لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پہ پھیرے جاتے، پھر بھی وہ اپنا ایمان نہ چھوڑتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3612۔ آج ہی آیت پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں فلسطین کے غازہ کے مسلمان ہیں جن کے اوپر بہت سخت آزمائش ہے، وہ بھوک سے، تکلیف سے، دکھ سے، اپنی مال اور جانوں سے آزمائے جا رہے ہیں، اور ان کی زبان پہ پھر بھی الحمدللہ ہے۔ غازہ کے بہن بھائیوں نے ہمیں اس آیت کی تفسیر عملی طور پر دکھائی ہے کہ کیسے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی ایک مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا۔ پوری دنیا حیران ہے کہ ان میں کیا بات ہے کہ اپنے بچوں کی ڈیڈ باڈیز ہاتھوں میں ہیں پھر بھی زبان پہ اللہ کا شکر ہے، وہ کیا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے؟ وہ ایمان ہے۔ غزہ کے مسلمانوں نے اللہ کے عہد کو پورا کر کے دکھایا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ سچے ہیں۔ ان کی اس آزمائش نے صرف انہیں نہیں بلکہ پوری امت کو ہلا ڈالا ہے، ہر کوئی انتظار میں ہے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو ایسے ہی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ جب جب کسی وقت کے فرعون نے ظلم کی حد کر دی تب تب اللہ نے اپنی مدد بھیجی اور مومنین کو بچا لیا، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم عاد یا سمود ہو، قوم لوط ہو یا فرعون۔ جب جب سرکشی میں لوگ انتہا سے بڑھ گئے تو قرآن اٹھا کر دیکھ لیں کہ اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی خاص رحمت سے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نصر من اللہ و فتح قریب و بشر المومنین، تمہیں خدا کی طرف سے مدد نصیب ہوگی اور فتح عن قریب ہوگی، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اس مشکل گھڑی میں صبر و استقامت عطا فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے، انہیں فتح نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل آزمائشوں سے بچائے، ہمیں اور ہمارے ایمان کو ایسے نہ آزمائے کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں بہت خوبصورت دعا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ اے ایمان والو، تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے جو بھول چوک میں قصور ہو جائیں ان پر ہماری گرفت نہ کرنا، اے ہمارے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، اے پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے وہ ہم پر نہ ڈالنا، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر یا رب، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔